بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين درود بجانب الله حضران محترم شب جمعہ ہے شب مغفرت شب رحمت خداوند عالم یہاں بیٹھے ہوئے تمام مومنین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیں شب جمعہ آپ نے آقا و مولا امام حسین کو ایک مختصر سلام کر کے اپنی اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں سب مل کے امام حسین کو سلام کریں گے السلام علیک یا ابا السلام عليك يا ابن رسول الله يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا تمام مظلوموں کی نصرت کے لیے امام حسین کو پکاریے یا وجيها عند الله اشفع لنا خدا انشاءاللہ آپ سب کو ہمیں زیارت کربلا نصیب فرمائے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے صدقے میں دنیا میں تمام مظلوموں کی نصرت اور مدد فرمائے ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے دعا سے عزیزان محترم عنوان رشد رکود اور سقوط کے حوالے سے آج ہماری چوتھی مجلس انسانوں کی تین کیٹیگریز کو بیان کیا گیا آپ کے سامنے کچھ وہ ہوتے ہیں جو اہل رشد ہوتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنی جگہ رک جاتے ہیں رکود کا شکار جمود کا شکار ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو سقوط کی طرف چلے جاتے ہیں ہم نے اور آپ نے کوشش کر دی ہے کہ ہم اور آپ اہل رشد میں سے ہوں انشاءاللہ کہ عزادار امام حسین یقیناً اہل رشد میں سے ہی ہیں یہ ان کے رشد کی ہی دلیل ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں مگر فرش عزا کو اٹھنے اور اجڑنے نہیں دیتے یہ رشد ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا تقاضا اور دنیا جو ہے وہ اس کی قیمت لیتی ہے لیکن یہ رشد ہے کہ انسان اس محبت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے یہاں تک کہ موت کو گلے سے لگا لیتا ہے مگر اس سے ولایت سے پیچھے نہیں ہٹتا یقیناً یہ رشد ہے، ہم اس تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن آئمہ علیہ السلام کے ذریعے سے خداوند عالم نے عزیزان محترم ہمارے لیے بہت بلند مراتب کو رکھا ہے. آج کی بات کو یہاں سے شروع کر دوں کہ امام کا راستہ خود رشد کا راستہ ہے، جو ابھی اشعار میں پڑھا کہ رشد ہے امام حسین کے ذریعے سے ہی ہے. انسان اس بالغ النظری تک پہنچتا ہے جہاں وہ حقیقت کا ادراک کر سکتا ہے. امام نے پردے ہٹائے، کربلا میں ساتھ دینے والے سارے کے سارے اہل رشد تھے، جن کی عقلوں نے ظاہری سطح سے ترقی کی، جو حقائق کو دیکھ پائے، جو آخرت کو دیکھ پائے. بس ایک نقطہ تیزی کے ساتھ بیان کر دوں کہ ہم اور آپ کس مقام پر ہیں اور ہم کس مقام پر جا سکتے ہیں. بعض اوقات انسان کے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے، انسان اس سرمایے سے جیسا کہ استفادہ کرنا چاہیے وہ استفادہ نہیں کر پاتا. یہ ایک انسان کی ایک عمومی مجبوری تو نہیں کہہ لیں، عمومی مسئلہ ہے انسانوں کا. مثلاً یہی جو حیات مجھے اور آپ کو دی گئی ہے، یہ سرمایہ ہے. اس سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ انسان سرمایہ کو کہیں خرچ کرتا ہے، اس سے سود حاصل کرتا ہے. سرمایہ انویسٹ کرتا ہے، اس سے سود حاصل کرتا ہے. عقل مند انسان وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے سرمایہ کی حفاظت بھی کرے اور جس جگہ اس سرمایہ کا اچھا سود منفعت، سود یعنی منفعت کے معنی میں، وہ سود نہیں کہ جو حرام ہے ربا، وہ نہیں، سود یعنی منفعت، پروفٹ. جس جگہ اچھا پروفٹ مل رہا ہو انسان وہاں سرمایہ کو خرچ کرتا ہے اور اس کے بعد اس سے استفادہ کرتا ہے. بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے مگر وہ اپنے اس سرمایہ کو بھی ضائع کر دیتے ہیں اور ان کے آیت کوئی سود اور منفعت بھی نہیں ہوتی. اس عمر کو جو مجھے اور آپ کو عطا کی گئی ہے، اس کو ایک سرمایہ قرار دیا گیا ہے. اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور مودت بھی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. ہم اس سرمایہ کے ذریعے سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اکثریت انسانوں کی وہ ہے کہ جو اس محبت کے ذریعے سے جو بالکل سطحی سی چیزیں ہیں ان پہ رک گئے ہیں. ایک مثال کے ذریعے سے بیان کروں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے، توجہ کیجئے گا، اہل بیت علیہ السلام کا جو سرمایہ ہے، ہم اس سرمایہ کے ذریعے سے کیا حاصل کر رہے ہیں اور ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کا جو سرمایہ محبت اور مودت اور ان کی ولایت ہے، ہم اس کے ذریعے سے درجات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس سرمایہ سے فقط نجات کے طالب ہیں. توجہ کیجئے، سرمایہ ہے درجات کے لیے، یہ سرمایہ ہمیں درجات عطا کر سکتا ہے، لیکن ہم اسی سرمایہ کو فقط نجات کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس کو اگر میں بہت عام کر کے سمجھاؤں، نجات اور درجات کیا چیز ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ یقیناً سارے بزرگ بیٹھے ہیں، سب جانتے ہیں باتوں کو. درجات اور نجات میں کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پر ایک امتحان ہے، اس امتحان کے اندر ایک نجات کا تصور ہے اور ایک درجات کا تصور ہے. نجات کا تصور کیا ہے کہ امتحان جو استاد نے کہا 100 نمبر کا پیپر ہے، اس 100 نمبر کے پرچے کے اندر 40 نمبر جو لے گا اسے کیا ملے گی؟ نجات ملے گی، یعنی پاس ہو جائے گا. 40 نمبر لے گا انسان، پاس ہو جائے گا. ایک طالب علم اپنی پوری کوشش اس پہ لگا دے کہ میں 40 نمبر لے لوں، 40 نمبر لے لیے لیکن اس کو کیا ملا؟ نجات مل گئی. جبکہ وہ محنت کر کے 100 نمبر حاصل کر کے کیا حاصل کر سکتا تھا؟ وہ درجات حاصل کر سکتا تھا. ہمارا معاملہ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے اہل بیت کے معاملے میں یہی ہے. ہم اہل بیت علیہ السلام کو فقط نجات کا ذریعہ بنائے ہوئے، حالانکہ اہل بیت نجات سے بڑھ کر درجات عطا کرنے والے. یہ اہل بیت کی ہستی ہے جو اتنی کشش رکھتی ہے، اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اگر ہم ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیں تو اہل بیت ہمیں درجات عطا کریں. اب درجات کیا ہیں؟ عجیب درجات ہیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یعنی وہ اس مثال کو ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ. نجات پاسنگ مارکس لے لیے، ٹھیک ہے نجات مل گئی، لیکن درجات کے اندر عزت ہے. پاسنگ مارکس والے کو رپورٹ کارڈ کلاس میں پکڑا دی جاتی ہے، بھائی پاس ہو گئے، یہ تمہاری رپورٹ ہے، اگلی کلاس میں چلے گئے. لیکن جس کے درجات ہوتے ہیں، جو پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے، اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو پوری اسمبلی میں، پورے اسکول کے سامنے، اسکول پلیٹ فارم پر بلا کر، اس کا نام پکار کر، اس کے گلے میں میڈل پہنا کر بتایا جاتا ہے کہ یہ اہل درجات میں سے. اتنا بڑا فرق ہے درجے اور نجات کا. اسی طرح اہل بیت کے پیچھے چلنے والوں کا بھی ہے، ٹھیک ہے نجات ملنی ہے، نجات پہ تو یقین رکھیے جو اہل بیت نے یقین دلایا. ہم کون ہوتے ہیں یقین دلانے والے؟ اہل بیت نے خود یقین دلایا. یہ فرش عزا، عزاداری، آنسو بہانا، ولایت، مودت کا اظہار کرنا عمل کے راستے کے ساتھ ساتھ نجات کا ذریعہ ہے. لیکن ہماری ہمت کیوں کم ہو کہ ہم فقط نجات پر قانع ہو جائیں؟ हर साल मुहर्रम हमें आ रहा है कि अपने दर्जे को पिछले साल से बढ़ा लो, पिछले साल जिस दर्जे थे इस साल उस दर्जे से आगे बढ़ जाओ। इसको रसूल अल्लाह के उस वाक्य से बयान करूंगा कि रसूल अल्लाह का जब मदीने में हुकूमत कायम हो गई, उस हुकूमत के अंदर अब रसूल अल्लाह है, इख्तियारात है, मदीना है, हाकिम मदीना है। एक शख्स आता है रसूल अल्लाह की खिदमत में और आने के बाद कहता है कि अल्लाह के रसूल, जब आप मक्के से हिजरत कर रहे थे फला जगह, एक रास्ते में ज़ाहिरन ताइफ का इलाका था या कोई और फला जगह पर आपका गुजर हुआ, तो आप मेरे यहाँ मेहमान ठहरे थे, मैंने आपकी मेहमान नवाजी की थी। अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ मुझे याद है, तूने मेरी मेहमान नवाजी की थी। रसूल अल्लाह ने कहा आप क्या चाहता है? वो आया है खबर सुन के कि अल्लाह के रसूल साहिब हुकूमत हो चुके हैं, रियासत है, रियासत मदीना, क्या चाहता है? कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे चंद भेड़े अता कर दें, चंद भेड़े दे दें, मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। अल्लाह के रसूल ने उसको जो तारीख है तारीख के मुताबिक तकरीबन 100-150 भेड़े अता कर दी, चला गया, बहुत खुश हुआ कि मैंने खिदमत की थी रसूल की, उसके बदले में मुझे 150 भेड़े मिल गई, बहुत कुछ लेकर जा रहा हूँ, खुशी खुशी चला गया। अब जब ये चला गया अल्लाह के रसूल ने अफसोस किया, कहा आह इस शख्स की हिम्मत कम से कम बनी इसराइल की फला औरत के बराबर तो होती। असहाब ने कहा या रसूल अल्लाह बनी इसराइल की औरत का माजरा क्या है, कौन सी औरत जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि काश इसकी हिम्मत उस बूढ़ी औरत की मानिंद तो होती जो बनी इसराइल की औरत है, यानी 150 भेड़े अपने हिसाब से बहुत कुछ लेके चला गया। आप फरमा रहे हैं कि बहुत कम हिम्मत था। रसूल अल्लाह ने कहा कि हजरत मूसा पर खुदावंद आलम ने वही की, मूसा यूसुफ नबी की कब्र जो है उससे तुम्हें यूसुफ को निकाल कर फला जगह ले जाकर दफन करना है। हजरत मूसा ने कहा कि बारे लहम मुझे जनाबे यूसुफ की कब्र का पता बता दे। खुदा बंदे आलम ने वही की कि ए मूसा यूसुफ की कब्र का पता फला औरत को है जो फला जगह पर रहती है। कल वाली बात जहन में रहे कि खुदा बंदे आलम बेनियाज है, बराह रास्त तमाम कामों को अंजाम दे सकता है, मगर उसने इस दुनिया का निज़ाम असबाब के जरिए से खल्क किया है। अगर अपने नबी को खबर दे सकता है कि यूसुफ की कब्र, यूसुफ को निकालो फला जगह पर ले जाके दफना दो, तो कब्र का पता भी बता देता, लेकिन असबाब के जरिए से खुदा काम कर रहा है, ठीक है, हालांकि मोहताज नहीं है, निज़ाम में कायनात उसने ऐसा बनाया और इसके अंदर एक हिकमत है। जनाब मूसा से कहा कि ठीक है फला जगह पर जो औरत है उससे जाकर मालूम करो, वो तुम्हें यूसुफ की खबर का पता बताएगी, वहां से निकाल के फला जगह ले जाके दफना देना। हजरत मूसा बताए हुए पते पर पहुंचे, खातून के पते पर, और जाकर उसके पास जानती थी वो कि ये मूसा है, नबी खुदा है, क्या खुदावंद आलम ने मेरे जिम्मे काम लगाया है कि मैं यूसुफ को उस कब्र से निकाल कर फला जगह पर मुंतकिल करूँ, तू रहनुमाई फरमा मेरी। औरत कहती है कि ए मूसा इस रहनुमाई करने की कीमत होगी, रहनुमाई करने की कीमत होगी, एक उजरत होगी। हजरत मूसा परेशान होते हैं कि मुझसे कीमत का मुतालबा कर रही है, खुदा की तरफ से वही आती है, मूसा कबूल कर लो, देने वाले तुम थोड़ी हो, हम देंगे, तो कबूल करो। हजरत मूसा मानते हैं, कहते हैं ठीक है अब अपनी उजरत पता कीमत पता क्या लेगी। हजरत मूसा समझते हैं जाहिरी दुनिया की कुछ चीज़ मांगेगी। कहती है मूसा इसकी उजरत ये है कि आप मुझे ये जमानत दें कि जब मैं आपको पता बताऊंगी यूसुफ की कब्र को, आप जाएंगे शिकाफ करेंगे उसे, यूसुफ की कब्र को निकाल कर यूसुफ को लेके जाएंगे, इसके बदले में आप ये जमानत दें कि रोज हश्र मैं आपके साथ महशूर की जाऊंगी, मेरा घर जन्नत में आपकी दीवार के साथ लगा हुआ होगा। अब यहां हज़रत मूसा फिर खामोश, क्योंकि बहरहाल उधर की बात है। फिर खुदावंद आलम वही करता है कि मूसा हमने कबूल कर लिया, हमने कबूल कर लिया, तुम कबूल कर लो इस चीज को, तुम्हारी हम सायगी चाहती है। ये वाक्य रसूल अल्लाह ने बयान किया, कहा कि देखो एक वो बूढ़ी औरत थी कि जिसने अपने जमाने के नबी से क्या तलब किया था, ये आया, आने के बाद क्या ले सकता था मगर क्या लेकर चला गया, यानी वो मूसा के साथ उनकी हमसायगी के बगैर राजी नहीं हुई, ये अशरफुल अंबिया के पास आकर फकत भेड़े लेकर चला गया। मौजू से ही मुतालिक है, ये औरत अहले रुश्द में से थी, ये रशीद थी, समझदार थी, इसको समझ में ये बात आई थी कि ये दुनिया जितनी भी ज्यादा तुलानी हो जाए एक दिन बहरहाल मर जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, लिहाजा एक ऐसी चीज मांगू जो जावेदान है, और वो भी ऐसी कि अंबिया की हमराही मूसा के पड़ोस में मुझे जन्नत के अंदर घर मिल जाए। तवज्जो कीजिएगा अजीजों, यही चीज है हमारी जिंदगी में भी बाज़ोकत महसूस होता है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम हमें दर्जात अता करने के लिए, हमने अहले बैत को फकत निजात का जरिया बनाया, अगरचे इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें अहले बैत से ही निजात चाहिए, लेकिन इस पर तवक्कुफ क्यों हो जाए, इस पर रुक क्यों जाए, जब हर साल मुहर्रम आ रहा है, हर साल फर्श अर्ज़ा बेच रहा है, हमेशा याद हुसैन से वाबस्ता है, हर शब जुमा इमाम हुसैन की याद के साथ अपनी शब जुमा का आगाज करते हैं, तो हमें इस चीज की तवज्जो रखनी है कि हम इमामों के जरिए से दर्जात पा सकते हैं। एक मोमिन का दर्जा कितना होता है, इलाही तबातबाई जो अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई के भाई थे, अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई जो साहिब तफसीर अल मीज़ान है और अरफा में से थे, आयतुल्लाह काजी के खास शागिर्दों में से थे अल्लामा तबातबाई, इनके एक भाई हैं इलाही तबातबाई, वो भी अहले मुकाशफा में से थे, इनको खुदा ने खसूसियत अता की थी कि ये अरवाह को हाजिर कर सकते थे, ऐसा इल्म था इनके पास, ऐसे अफराद हैं कि जो अरवाह को हाजिर कर सकते हैं। बाज़ औक़ात तारीख के अंदर इनकी तारीख में लिखा गया कि बाज़ उलमा बाज़ शागिर्द इनके पास आकर किसी आलिम के लिए दरख्वास्त करते थे कि उसकी किताब में फला इबारत हल नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा, आप उसकी रूह से रुजू करके हमारे लिए मुश्किल हल करें। इन्हीं के पास इलाही तबातबाई के पास दर्जात पर बात हो रही है कि अहले बैत से हम क्या ले सकते हैं और हम ले क्या रहे हैं, हम किस चीज़ पर राजी हो गए, अहले बैत हमें क्या अता कर सकते हैं। इन्हीं में से एक शागिर्द आया, उसने कहा मुझे सैयद इब्ने ताऊस से एक काम है, सैयद इब्ने ताऊस एक बहुत बड़ी शख्सियत है हमारी, बहुत आला मकाम है उनका तारीख तशय्यो के अंदर, क्या मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगर मुमकिन हो सैयद इब्ने ताऊस की रूह को आप किसी तरह अगर हाजिर कर सकें उनसे मुझे ये मतालिब पूछने। इन्होंने अपना वो जो अमल था उसको अंजाम दिया और उसके बाद कहा कि सैयद इब्ने ताऊस नहीं आ सकते। शागिर्द ने कहा कि आपके पास तो ये इल्म है, आप अरवाह को हाजिर करते हैं, सबब क्या है सैयद इब्ने ताऊस के ना आने का, क्यों वो नहीं आते? जवाब है, कहते हैं कि वहां से आलम मलकूत से जवाब सैयद इब्ने ताऊस की जानिब से ये आया है कि मैं इस मकाम पर इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत पर मामूर हूं, उसे छोड़कर एक लम्हे के लिए भी जाने पे तैयार हूं। ये लाई दवा दवाई का वाक्य है, ये दर्जा है इंसान का, अभी कयामत नहीं आई, अभी कयामत का हिसाब किताब नहीं हुआ, लेकिन मोमिन के दर्जात हैं कि इस दुनिया से जाते ही उसका हशर उसके आइम्मा के साथ, उसका हशर उसके आइम्मा के साथ, ये दर्जात हैं। बस आइम्मा अलैहिस्सलाम हमें दर्जात तक पहुंचाने आए। यकीन जानिए कि अगर इमाम आइम्मा अलैहिस्सलाम के यहाँ, इमाम अली के यहाँ मालिक अश्तर एक नजर आ रहा है, अम्मार यासिर एक नजर आ रहा है, तो इसमें कमी और कोताही इमाम की जानिब से नहीं है, लेने वालों के अंदर कमी है, ज़र्फियत का मसला है। अगर अपनी अपनी ज़र्फियत को इंसान बढ़ाता चला जाए तो अली ऐसे सखी हैं कि वो सबके सबको मालिक अश्तर बना देंगे, वो सबके सबको कब्र बना देंगे, रसूल अल्लाह सबके सबको अबू ज़र बना देते अगर इंसान उस तरीके पर आकर अमल करता। अहले बैत अलैहिस्सलाम सिखाने के लिए इनके यहाँ से कमी नहीं है कि इन्होंने मुंतखब करके कहा कि बस ठीक है इतने हम एक दो शागिर्द तैयार करेंगे, ये कमी हमारे अंदर, लिहाजा हमें इसकी जानिब तवज्जो करनी है। अज़ीज़ो, ये रुश्त का रास्ता है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए खोला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हम और आप ज़ियारत अरबईन में यही बयान करते हैं कि इमाम ने अपनी कुर्बानी क्यों दी। खुदावंद आलम से मुखातिब होकर हम ज़ियारत अरबईन में पढ़ते हैं कि इमाम ने अपनी कुर्बानी इसलिए दी, बज़लामो हुजतहु फीक, इमाम ने तेरी राह में पारने वाले अपना खून इसलिए कुर्बान कर दिया, इसलिए निछावर कर दिया, लियस्तनक़िज़ इबादका मिनल जहाला व हैरतिल ज़लाला, ताकि तेरे बंदे को नादानी और जहालत से निकाल सके। जहालत को बरतरफ करना यानी इल्म और रुश्द अता करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रुश्द अता करने के लिए निकले, इमाम हुसैन मुआशरे को जहालत से निकालने के लिए निकले। कौन सी जहालत है? वही जहालत जो दौरे जाहिलियत वाला जमाना दोबारा पलटता जा रहा है कि जहां इंसान अपनी अकदार को पामाल कर चुका था, अपनी ही औलाद को अपने ही हाथों से उसका अपना बाप दफन कर दिया करता था जिंदा जिंदा, वही अकदार वापस आ जाती। यजीद ने जब नारा लगा दिया कि लाइबत बनो हाशिम बिल मुल्क, बनी हाशिम ने मुल्क के वसूल के लिए ढोंग रोचाया था, एक खेल खेला था, ना कोई वही नाजिल हुई ना कोई फरिश्ता आया, वही का इनकार, फरिश्ते का इनकार यानी कुरान का इनकार, कुरान का इनकार रसूलुल्लाह की रिसालत का इनकार, रिसालत का इनकार तौहीद का इनकार। लिहाजा ये इसी दौरे जाहिलियत की तरफ वापस पलटाने की तैयारी थी। इमाम हुसैन ने इसी जहालत से निकाला, लोगों को मुखातिब किया, लोगों से कहा कि तुम जिस चीज पर अमल कर रहे हो ये दीन की जाहिर है, दीन का बातिन खत्म हो गया, और इस चीज के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितने हसास तरीके से काम किया। खुद सोचने की बात है कि 8 ज़िलहज को, कि जब पूरी दुनिया से, उस वक्त की जो दुनिया थी حاجی میدان عرفات میں جمع ہو رہے ہیں ایک دن کے اندر، یعنی اگلے لمحے، اگلی جو نو ذی الحج کا دن ہے اس دن حج کے مناسک کا آغاز ہو جائے گا. حسین جو نواسۂ رسول ہیں، جو اسلام کو جاننے والے، اسلام کو پروان چڑھانے والے، شریعت محمدی کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ حج سے چند گھنٹے پہلے حج کے ارادے کو ترک کر دیتے ہیں. یہ امام حسین نے کیوں کیا؟ یہ ذہنوں کے اوپر دستک تھی کہ حاجی ہو جس احرام کو پہنے تم کعبے کے طواف کے لیے جا رہے ہو، دیکھو وہ کعبہ اندر روح سے خالی ہے اگر حسین تمہارے ساتھ نہیں ہے. تم کعبے کی دیوار کا طواف کر رہے ہو، روح کعبہ حسین کی صورت میں جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول کی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے تھا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یعنی میرے بعد میرا راستہ کون دکھائے گا؟ حسین دکھائے گا. اگر حسین 8 ذی الحج کو حج کا ارادہ ترک کر دیں، اس واجب کے نزدیک پہنچ کر، تو حسین معمولی شخصیت نہیں ہے، حسین فقیہ ہے، حسین فقہا کو پالنے والا ہے، حسین علم الہی کا مالک ہے. حسین تم جانتے ہو میں نے حسین کو اپنی زبان چوسائی ہے، میرا لعاب دہن حسین نے چوسا ہے، تم جانتے ہو حسین کی عظمت کو. حسین کے اس کام پر چونکنا، حسین کے اس کام پر متوجہ ہو جانا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ عین ایک حج کو واجب کو انجام دینے سے چند لمحوں پہلے، چند گھنٹوں پہلے امام نے اپنا ارادہ ترک کر دیا. یہ جہالت سے نکالنے کے لیے بڑی دستک تھی جو ذہنوں پہ دی امام نے. افسوس کہ افراد رشد کی منزل پر نہیں تھے. کون سے مرحلے پہ تھے اس وقت مدینے والے؟ رکود کی حالت میں، یعنی جو حالت تھی اس پہ راضی تھے. ایسا نہیں تھا کہ یزید کی خلافت کو سن کر لوگ راضی ہو گئے تھے، نہیں، مدینے کے اندر بڑی تعداد تھی جنہیں بڑا احتجاج ہوا تھا. جب معاویہ آیا تھا، اس نے آنے کے بعد یزید کی بیعت لی تھی، امام حسین اور چند دیگر لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی. فقط امام حسین نہیں، اور بھی افراد ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. بعض لوگوں نے اکراہن بیعت کی معاویہ کے خوف سے، لیکن یزید کو قبول نہیں کرتے تھے. لیکن ہوا کیا، رکود کی حالت میں آ گئے. ٹھیک ہے، جیسا چل رہا ہے معاملہ چلنے کو. اب یزید اگر آ کر بیٹھ ہی گیا تو کیا جھگڑا کرنا، کیسی مشکلات کو اپنے ذمے لینا، یہ رکود کی حالت تھی. امام حسین اس رکود سے نکالنے کے لیے، کہ دیکھو اگر اس جمود سے، رکود سے نہیں نکلے تو سقوط میں چلے جاؤ گے، ساقط ہو جاؤ گے. یزید جیسا شخص جب خلافت کو اپنے ہاتھ میں پوری طرح لے لے گا، تو اس کے باپ نے جو کچھ کیا ہے اس سے زیادہ تم بھگتو گے. جو کچھ ہوا ہے وہ ابھی کم ہے، یہ علنی، اس لیے امام حسین نے کہا مولنم بالفسق ہے، یعنی اس کا باپ مولنم بالفسق نہیں تھا. ظاہری طور پر اسلام کے احکام پر عمل پیرا تھا، نماز جماعت پڑھایا کرتا تھا. یہ الگ بات تھی کہ اس کے والی جو ہیں وہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دیا کرتے تھے، لیکن وہ بھی ایک تاریخ کے اندر پیغامات ہیں کہ ایسا کیوں کیا ان لوگوں نے، کسی وجہ سے کیا تھا، پیغامات دینے کے لیے کیا تھا کہ ہم اتنے اقتدار میں آ گئے کہ ہم جو چاہیں کر لیں. لہذا امام حسین اس جمود کو توڑنے کے لیے نکلے. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، امام حسین نے اس لیے پروردگار اپنے خون کو نشاور کیا تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالے، وحیرت الزلالہ، گمراہیوں سے نکال سکے، لیکن لوگ نہیں نکلے. اسی کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بصرہ کے نام جو خط لکھا، اس خط میں بھی امام نے بیان فرمایا کہ انی ادعوکم الی اللہ و الی سنت نبیہ، میں تمہیں اللہ اور اس کے نبی کی سنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں. فان السنت قد امیتت، بے شک سنت رسول مر چکی ہے. والبدعت قد احییت، اور بدعت زندہ ہو گئی ہے، بدعت سامنے آ گئی ہے. فان تسمعوا قولی، اگر تم میری بات سنو گے، اہدکم الی سبیل الرشاد، اگر تم نے میری بات سنی میں تمہیں رشد کا راستہ دکھا دوں گا، میں تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف لے جاؤں گا. یعنی امام بیان کر رہے ہیں کہ تم ابھی ہدایت پر نہیں چل رہے، اگر تم نے میری بات سنی. فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي، اگر تم نے میری بات سنی، اَحَدَكُمْ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ، میں تمہیں اس رشد کی طرف لے کر جاؤں گا. توجہ کیجئے گا عزیزوں، امام حسین کا مقصد ہی اس رشد کی طرف توجہ سفر کروانا تھا. یہ رشد کیا چیز ہے جس کی طرف امام حسین توجہ کروا رہے ہیں؟ اسی طرح کا ایک جملہ قرآن کریم میں سورہ مؤمن میں نظر آتا ہے، جہاں فرعون کا تذکرہ ہے. حامان سے فرعون کہتا ہے کہ اے حامان، میرے لیے ایک بڑی سی جو ہے وہ مینار بنا دے، میں اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا ہے کہاں. بہرحال بیان کیا گیا کہ بہت اونچا سا ایک مینار بنایا گیا اور فرعون اس پر چڑھا، اپنے جاننے میں سوچ رہا تھا کہ موسیٰ کا خدا شاید آسمان پہ کہیں ملے گا، لیکن اس کو نہیں ملا. واپس آیا، آنے کے بعد جناب موسیٰ کو مارنے کا ارادہ بنایا. अब जब जनाब मूसा को मारने का इरादा किया गया, रास्ते से हटाने का इरादा किया, ये मोमिन आले फिरौन कहलाता है, जिसका पास तारीखों का नाम हिज़्किल बयान किया गया है, मोमिन आले फिरौन के नाम से। इसके बारे में कुरान की आयत आई कि ये जनाब मूसा के पास पहुंचा, मूसा से पहुंचने के बाद कहा कि जो लोग हैं उन्होंने तुम्हें मारने का इरादा किया है, यहां से निकल जाओ, और उसके बाद जनाब मूसा वहां से निकल कर गए थे। यही मोमिन आले फिरौन जब लोगों ने इसको पहचान लिया, इसकी पहचान हो गई, इस तक पहुंचे, इसने अब यहां पर जब आश्कार हो गया, पहले छुपा हुआ था, तकिये में था, जब आश्कार हो गया, लोगों के सामने आ गया कि मूसा का मानने वाला है, इसने भी यही जुमले कहे, या कौम इत्तबिउनी, ऐ मेरी कौम मेरी पैरवी करो, अहदिकुम इला सबील अर-रशाद, या अहदिकुम सबील अर-रशाद, मैं तुम्हें रुश्द का रास्ता दिखाऊंगा, मैं मूसा के जरिए से रुश्द तक पहुंच चुका हूं, मैंने मूसा के जरिए से हिदायत हासिल कर ली, अगर तुम मेरी पैरवी करोगे, या कौम इत्तबिउनी अहदिकुम सबील अर-रशाद, तुम मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें हिदायत का रुश्द का रास्ता दिखा दूंगा। पहला नुक्ता इस आले फिर मोमिन आले फिरौन की जबान पर जो रुश्द के लिए आया वो क्या आया? अब रुश्द किस चीज को कहते हैं, ये नुकात हैं। पहला नुक्ता इसने कहा कि या कौमी इन्नमा हाज़िहिल हयातिद दुनिया इल्ला मताअ व इन्नद्दारल आखिरता हिया करार, ए अहले मेरी कौम वालों, मैं जिस रुश्द पर पहुंचा हूं उसकी तरफ रहनुमाई कर रहा हूं, मैंने जिस चीज को समझा बता रहा हूं, जिस हकीकत को पा लिया वो ये है कि ये दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है, इन्नमा हाज़िहिल हयातिद दुनिया इल्ला मताअ, गुजर है, यानी जब एक सफर में इंसान जाता है तो अपने साथ कुछ ज्यादा सफर लेकर जाता है, ज्यादा सफर जो लेकर जाता है सफर की मुनासबत से लेकर जाता है, मिसाल के तौर पर घर के अंदर जो इंसान का जखीरा होता है खाने का वो बहुत ज्यादा होता है, सफर पर लेकर जाता है उसकी निस्बत कम होता है। इस दुनिया को कहा गया मता, ये ज्यादा सफर जिस तरह से इंसान साथ लेकर चलता है उसी के बराबर है, इन्नमा दारुल आखिरत हिया दारुल करार, जो हमेशा रह जाने वाली चीज है वो आखिरत है। पहला नुक्ता मोमिन आले फिरौन की जबान पर रिशाद के अंदर, रुश्द के अंदर, हिदायत के अंदर क्या आया, यानी है इंसानों, ऐ मेरी कौम वालों, आखिरत पर तवज्जो रखो, आखिरत पर तवज्जो रखो, ये जो आखिरत पर तवज्जो है ये खुद रुश्द के अंदर एक बहुत अहम कलीदी किरदार अदा करती है चीज। इसी चीज को इमाम हुसैन ने बयान किया कि अगर तुम मेरी बात सुनो तो मैं तुम्हें सबील अर-रशाद तक लेके जाऊंगा, हिदायत के रास्ते तक लेके जाऊंगा। और आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबों को उठाकर देखें, जब इमाम हुसैन निकले हैं मदीने से और पहुंचे करबला तक, मुतअद्दिद खुतबों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने माद का तज़किरा किया, हत्ता वही अपना जो वसीयतनामा इमाम ने बयान किया उसमें इमाम ने बयान किया कि इस बात को जान लो कि अन्नल जन्नत वन्नार हक्कुन وان الساعه عاديه لا ريب فيها ويبعث الله من في القبور, बेशक जन्नत और जहन्नम हक है और कयामत आनी है, उसके कायम होने में कोई शक ना करो, और खुदा कब्रों से सबको उठाएगा। और फिर फरमाया इन्नी लम अखरुज अशिरन वला बतरा वला ज़ालिमन वला मुफ़सिदा, कि मैं अब ये कयामत का तज़किरा करने के बाद बता रहा हूं कि मेरा निकलने का मकसद कोई फसाद नहीं है, मेरे निकलने का मकसद कोई तफरी नहीं है, इन्नमा खरजतु लितलबि इस्लाह फी उम्मति जद्दी, मैं निकल क्यों रहा हूं, ताकि अपने जद की उम्मत की इस्लाह कर सकूं। उधर आले मोमिन आले फिरौन की जबान पर भी जो अल्फाज हैं वो माद के हैं, इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबात में भी माद का तज़किरा कई जगहों पर, मक्के से इमाम निकलते हैं, निकलते हुए एक तवील खुतबा बयान फरमाते हैं, उसके भी आखिरी अल्फाज ये हैं कि हम कल यहां से निकल जाएंगे, मन कान बाज़िलन मुहजतहु फीना फलियरहल माना, जो हमारी राह में अपना खून बज़ल कर सके वो हमारे साथ आ जाए, जो अपने खुदा से मुलाकात के लिए आमादा हो, ये इमाम का जुमला है। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी भी जगह लोगों को तारीकी में नहीं रखा, बयान किया कि हमारा रास्ता मौत का रास्ता, हमारा रास्ता माद का रास्ता है। अजीज़ो माद, कयामत, कयामत की याद इंसान के रुश्द को पाने में एक कलीदी किरदार अदा करती है। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले, इसी उन्वान से इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक इरशाद फरमाया कि मन असलहा बिल माद ज़फरा बिल रशाद, जिस किसी ने भी अपनी माद, अपनी कयामत, अपनी आखरत की इस्लाह कर ली, ज़फरा बिल रशाद, वो रशाद और रुश्द के रास्ते तक पहुंच गया, उसे कामयाबी हासिल हो गई, उसने हिदायत का रास्ता पा लिया। बस चंद नुकात हैं यहाँ पर। کہ امام علی علیہ السلام نے بھی رشد کے لیے معاد کی یاد یاد نہیں اصلاح کروں گا جملے کی، پہلے میں نے جان بوجھ کے کہا ایک معاد کی یاد، لیکن یاد نہیں ہے، امام نے کچھ اور کہا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں. معاد کے حوالے سے انسانوں کے تین گروہ بیان کیے گئے جو قرآن کریم میں بیان کیے. ایک گروہ وہ ہے کہ جو معاد کے حوالے سے منکر معاد ہے، قیامت کا منکر ہے، کہتا ہے وما یہلکنا الا الدہر، کہ ایسی باتیں کہ ہم پھر اٹھیں گے پھر زندہ کیے جائیں گے، اعمال ہیں اس کا حساب کتاب ہے، کچھ نہیں ہے. وما یہلکنا الا الدہر، بس یہ زندگی ہے، یہ ختم ہو گئی ختم، اس کے بعد کچھ نہیں. یا اسی طرح وہ جو شخص رسول اللہ کے پاس آیا جو سورہ یاسین کی آیت ہے اس میں بیان کیا اس نے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، محمد کیسی باتیں کرتے ہو کہ دوبارہ اٹھا جائے گا اٹھایا جائے گا. من یحیی العظام، اس ہڈی کو ہاتھ میں ہڈی لے کر آیا تھا، اس ہڈی کو کون اٹھائے گا دوبارہ؟ وہی رمیم، جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوگی، یہ خاک میں مل چکی ہوگی. خدا نے جواب دیا کہ کہہ دیجئے کہ اس کو وہی اٹھائے گا جس نے پہلی مرتبہ اسے اٹھایا تھا، وہی اٹھائے گا پہلی. یعنی خدا نے یہاں پہ انسانی ذہن پہ دستک دی ہے کہ پہلی دفعہ بنانا کسی چیز کا مشکل ہوتا ہے، ایک چیز بننے کے بعد بکھر جائے تو بکھری ہوئی چیز کو سمیٹھنا آسان ہے، پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے. اگر تمہارا اعتراض ہے تو پہلی دفعہ پر اعتراض کرو، جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ اس کو اٹھا دے گا، وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے. لیکن ایک گروہ جو معاد کے حوالے سے وہ ہیں جو منکرین معاد ہیں، معاد کے منکر ہیں کہ کوئی معاد واد نہیں ہے، ساری باتیں یا اساطیر الاولین ہیں، پچھلوں کی طرح داستانیں ہیں، جیسے پہلے لوگ داستانیں نقل کرتے تھے، محمد نے بھی آ کے ایسی باتیں بتائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم اور آپ یقیناً اس گروہ سے تعلق نہیں رکھتے. ایک گروہ قرآن کریم کے مطابق وہ ہے جو معاد کے حوالے سے تھوڑا سا استبعاد کا قائل ہے، یعنی ہاں ٹھیک ہے معاد ہے، اب کیا ہوگی کیسی ہوگی، جب ہوگی دیکھی جائے گی. یہ ایک گروہ ہے، استبعاد کہلاتے ہیں اس کو، کہ استبعاد کرتے ہیں یعنی ظن کا گمان کرتے ہیں کہ ما اظن الساعۃ قائمہ، ٹھیک ہے ہاں خبر ملی ہے، محمد سچے ہیں، بیان کرنے والے نے بیان کیا، لیکن ما اظن الساعۃ قائمہ، میں گمان نہیں کرتا کہ جیسے بیان کیا گیا ویسے ہی قیامت قائم بھی ہو. ٹھیک ہے مر گئے اٹھا دیا جائے گا اٹھ جائیں گے، یہ دوسرا گروہ ہے. یقیناً میں اور آپ اس گروہ میں بھی نہیں ہیں کیونکہ ہمیں معاد کے اوپر یقین ہے. تیسرا جو گروہ ہے وہ گروہ کون سا ہے جو معاد پر یقین رکھتا ہے، معاد کے اوپر اس کا ایمان ہے لیکن اصلاح معاد میں قدم نہیں اٹھاتا، اصلاح معاد اصلاح آخرت کی کوشش نہیں کرتا. عزیزوں میں اور آپ پہلے دوسرے گروہ میں نہیں ہیں، یقیناً نہیں ہیں، لیکن میں اور آپ شاید اس تیسرے گروہ سے متعلق ہوں. اسی لیے امام علی علیہ السلام نے یہاں بیان جو کیا اس حدیث کے اندر کہ من اصلح بالمعاد، امام نے یہ نہیں کہا کہ من اعتقد بالمعاد، جو معاد کا آخرت کا معتقد ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، نہیں، اعتقاد خالی کافی نہیں ہے، عقیدہ خالی کافی نہیں ہے. امام نے ارشاد فرمایا من اصلح بالمعاد، جو معاد اور آخرت کے حساب سے اپنی اصلاح کرے گا، اپنے آپ کو آمادہ کرے گا، اپنی تیاری رکھے گا، ہر لمحے اس کی نگاہ معاد پر ہوگی، قیامت پر ہوگی، ظفر بالرشاد، یہ رشد کے راستے پر پہنچنے والا ہے. توجہ کیجئے گا، یہ خود رشد تک پہنچنے کے لیے معاد اور آخرت کی طرف توجہ اہم کلیدی کردار ادا کرتا ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے راستے میں معاد کا تذکرہ جا بجا کیا ہے. اپنے اصحاب کو بٹھا کر امام نے جب پہلے کہا جس کو جانا ہو چلے جاؤ، اور نہیں چلے گئے لوگ، تو امام نے پھر کیا بیان کیا؟ امام نے کہا جب تم رک گئے تو سن لو، جان لو حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ کہ فمل موت الا قنطرہ، موت سوائے ایک پل کے کچھ بھی نہیں ہے. ایک پل کیا کرتا ہے؟ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرتا ہے. پل پر چڑھنے کے بعد انسان فانی نہیں ہوتا، فنا نہیں ہو جاتا، مٹ نہیں جاتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے. فمل موت، اور موت کیا ہے؟ الا قنطرہ، یہ پل ہے. موت تمہیں اس عالم مادہ سے اٹھا کر عالم معنی میں لے جانے کا کام کرے گی، موت تمہیں اس عالم فانی سے عالم باقی تک لے جانے کا کام کرے گی، موت تمہیں اس اذیت اور رنج بھری زندگی سے نکال کر آسائش کی زندگی میں لے کر چلی جائے گی. تم تھوڑی دیر کے لیے اس زندگی پر کربلا کی زمین کے اوپر پانی کی پیاس کی شدت برداشت کر لو، موت سبب بنے گی کہ تم حوض کوثر پر میرے نانا کے ہاتھ سے جام پی لو. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ رسول جب حضرت علی اکبر کی شہادت کا وقت آیا، حضرت علی اکبر کے الفاظ یہی الفاظ ہیں، کیونکہ امام حسین کو ان کی پیاس کا بڑا احساس تھا. حضرت علی اکبر نے یہی آواز دے کر کہا تھا کہ میرے بابا آپ پر میرا سلام ہو، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حاضر جدی، یہ میرے جد کھڑے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ میں پیالہ لے کے کھڑے ہوئے، یعنی اے بابا کیوں ہے جناب لکبر نے کہا اس کو مورخین نے بیان کیا اس لیے کہ امام حسین سے اس کربلا میں پانی کا سوال اگر کسی نے کیا تو وہ علی اکبر تھے اور علی اکبر وہ تھے کہ تاریخ کے اندر آیا ہے اس کو بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ بغیر موسم کے آئے حضرت علی اکبر امام حسین کے سامنے جب چھوٹے تھے اور آنے کے بعد امام حسین سے کہا بابا میرا انگور کھانے کا دل چاہتا ہے موسم نہیں تھا انگور کا امام حسین علیہ السلام نے انگور کا اہتمام کیا امام نے کام کیا ان کو بن موسم کے انگور مہیا کر کے دیے وہی علی اکبر اب اس کو بعض لوگوں نے اس طرح سے بیان کیا کہ شاید حسین کے ذہن میں وہ آیا ہو منظر کہ ایک وقت بیٹا آیا تھا انگور کا موسم نہیں تھا میں نے اسے انگور کا اہتمام کر کے دیا تھا اب کربلا میں کھڑا ہے سامنے بہتی ہوئی نہر ہے اور مجھ سے پانی کا تقاضا کر رہا ہے میں پانی نہیں دے پا رہا لہذا اس قلق کو ختم کرنے کے لیے حضرت علی اکبر نے شاید کہا ہو کہ اے بابا میری طرف نہ آئیے گا علیہ منی السلام میرا یہیں سے سلام قبول کیجیے یہ میرے جد کھڑے ہیں میرے پاس پانی ہے حوض کوثر ہے بس توجہ کیجیے گا امام حسین نے اسی حقیقت سے پردہ اٹھایا معاد کی طرف توجہ دلائی عزیزوں مجھے اور آپ کو جو رشد کا راستہ طے کرنا ہے معاد آخرت کی طرف توجہ کے ذریعے سے آخرت پر توجہ کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر یقین جانیے مسائل اسی آخرت پر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہیں گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر مسائل چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر طلاق تک پہنچ جانا ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر رشد نہیں ہے رشد کیوں نہیں ہے کہ رشد کی ایک دلیل یہ آخرت کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ ہم نے آخرت پہ توجہ نہیں کی ہم نے اگر بالفرض گھر کے اندر کسی بیوی کے اوپر مشکل وقت گزر رہا ہے آخرت کو یاد کر کے اس مشکل کو گزارا جا سکتا ہے اگر کسی کی بیوی برعکس کسی شوہر کے لیے اس کے ساتھ زندگی دشوار ہو رہی ہے آخرت پر توجہ کے ذریعے سے اس کی زندگی کو گزارا جا سکتا ہے کہ بہرحال یہ زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اگر خدا نخواستہ ہم الگ ہو گئے اس الگ ہونے کے نتیجے میں جو بچے ادھر سے ادھر بکھریں گے اس بکھرنے کے نتیجے میں جو تربیت کا فقدان ہوگا تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے میں ہماری اولاد کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا پھر ہم کیا کریں گے یہ تمام وہ چیزیں جو انسان اگر آخرت کو سوچے حل ہو جاتی ہیں اولاد ماں باپ کا احترام نہیں کر رہی آج کے دور میں اس لیے کہ آخرت کی یاد نہیں لیکن عزیزوں اولاد کے قصور سے پہلے انسان کو اپنے گھر کی طرف دیکھنا چاہیے کہ آیا میں نے اپنی اولاد کو وہ فکری تربیت دی بھی ہے کہ جو دینی چاہیے تھی اولاد نے معاد کو آخرت کو سمجھنا کہاں سے تھا اولاد نے آخرت کو سمجھنا باپ کے کردار سے تھا ماں کے کردار سے تھا کیا باپ اور ماں آخرت کی یاد میں تھے جو اولاد آخرت کی یاد میں آئی اگر ماں باپ نے گھر میں آخرت کا کوئی ماحول ہی نہیں رکھا تو بچے سے توقع بیجا ہے کہ وہ آخرت کو یاد کرے آخرت کو یاد آئمہ علیہ السلام آخرت کی یاد خدا کی یاد معاد کی یاد آئمہ علیہ السلام یعنی کیا کریں آئمہ کا راستہ ہے آئمہ علیہ السلام کیا کرتے ہیں غریبوں کی مدد میں نماز کے وقت کیا کریں گھر کا راستہ کیسے طے کریں رشد کا راستہ کیسے طے کریں معاد کو کیسے یاد کریں اماموں کے راستے پر چل کر اماموں نے کیا کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر ایک دن خود کام انجام دیتی ہیں اور ایک دن اپنی کنیز جناب فضہ سے کام انجام دیتی ہیں ایسا ہی ہے نا ایک دن جناب سیدہ خود کام انجام دیتی ہیں اور کنیز آرام کرتی ہیں جناب فضہ اور ایک دن جناب فضہ کی باری علی تو کنیز ہے گھر کی کوئی جناب زہرہ سے کیا ہم اور آپ کیا کرتے ہیں ہمارے گھروں میں اگر کوئی کام کرنے والی خواتین آ جائیں تو کتنا ان کے اوپر لوڈ ہوتا ہے ہمیں پتا ہے اس بات کو ہم جانتے ہیں اگر ہم کسی کو ملازم رکھ لیتے ہیں ڈرائیور اگر ہمارا ہوتا ہے میں ایک شرعی مسئلے کی جانب بھی توجہ دلانا چاہوں گا اگر ہم نے اپنے گھر میں ڈرائیور کو رکھا ہے ہم نے بنیادی طور پر جو اس سے کمٹمنٹ کی ہے ایگریمنٹ کیا ہے وہ کس چیز کا ہے ڈرائیونگ کا ہے ہم اس سے کیا کام لے سکتے ہیں ڈرائیونگ کا کام لے سکتے ہیں لیکن ہم اس کے ساتھ ڈرائیونگ کے علاوہ اپنے گھر کے تمام کام اسی سے انجام دلواتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہمارے گھر میں صفائی کا کام ہے تو وہ کرے گا گارڈننگ کا کام ہے تو وہ کرے گا پودوں کو پانی دینا ہے تو وہ دے گا بازار سے سودا لے کر آنا ہے تو وہ لے کر آئے گا ایسا ہی ہے عزیزوں یا شرعی مسائل ہیں اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہے جس چیز کا ایگریمنٹ ہے اسی کے مطابق آپ اس سے کام لے سکتے ہیں ہاں اگر اضافی کام لیں اس کی رضایت پہلے لیں یا اس کو اضافی ادا کریں اس کو راضی کریں وہ بیچارہ ایک غریب انسان چونکہ اسے پتا ہے کہ میں اگر زبان اعتراض کے لیے کھولوں گا تو نتیجہ کیا ہوگا اپنی اس جاب سے بھی جاؤں گا نتیجے میں انسان خاموشی میں رگڑا کھاتا رہتا ہے لیکن قیامت میں ان چیزوں کی پکڑ ہے بس توجہ کیجئے گا, جناب زہرا گھر کے کاموں کے اندر توجہ کرتی ہیں, توجہ دلاتی ہیں کہ میں اس گھر کی شہزادی ہوتے ہوئے ایک دن میں کام کرتی ہوں, ایک دن میری کنیز کام کرتی ہے, وہ بھی انسان ہے. عزیز, جب جناب سیدہ یہ کام کرتی ہیں گھر کے اندر, ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو دیکھنا ہوگا. اگر مرد گھر کے اندر چاہتا ہے خاتون خانہ گھر کے اندر کام کرے, اس کو انسان سمجھتے ہوئے اس کے اوپر گھر کی ذمہ داری ڈالی جائے, جتنا اس کی طاقت ہے, جتنا اس کی ظرفیت ہے. امام خمینی جیسی شخصیات کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں زندگی کا, نظر آتا ہے جب کبھی امام خمینی کے گھر پہ مہمان آ جایا کرتے تھے, مہمان آ جایا کرتے تھے, امام خمینی کا دستور یہ تھا, طریقہ کار تھا, اپنی زوجہ کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا, اور نے کہا تھا کہ جب مہمان چلے جائیں, مہمانوں کو آپ جب کھانا پیش کر دیں گی, آپ برتنوں کو نہیں دھوئیں گی جب تک کہ مہمان اٹھ کے نہ چلے جائیں. ایگریمنٹ تھا امام خمینی کا اپنی زوجہ کے ساتھ. ہمیں ان باتوں پہ شاید تعجب ہوتا ہو, وہ جو دنیا کو رشد کا راستہ دکھا کر گئے آج کے دور میں, اس کی بات کر رہا ہوں, جس نے عزت کا راستہ ہمارے سامنے رکھا ہے. ایگریمنٹ تھا بیوی کے ساتھ کہ جب تک یہ مہمان چلے نہیں جائیں گے آپ برتنوں کو نہیں دھوئیں گی. زوجہ پوچھتی تھی کہ آپ کیوں مجھے اس چیز کا پابند کرتے ہیں, امام خمینی کہتے تھے اس لیے کہ آپ کے اوپر جو ذمہ داری آپ نے خود قبول کی ہے وہ گھر والوں کی ہے, میں ہوں میرے بچے, یعنی ہم لوگوں کی ذمہ داری آپ اٹھاتی ہیں, یہ بھی آپ کا اخلاق ہے. امام خمینی اس کو بھی کہتے تھے یہ آپ کا احسان ہے, یہ آپ جو کر رہی ہیں یہ آپ کا احسان ہے, آپ ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہیں, ہمارے لیے خدمت کرتی ہیں, ہمارے لیے کھانا بناتی ہیں, ہمارے لیے اہتمام کرتی ہیں. اس کے بعد کہتے تھے کہ یہ جو مہمان آئے ہیں یہ اضافی بار ہے جو میری وجہ سے آپ پر پڑا ہے, میں اس لیے آپ کو روکتا ہوں کہ جب مہمان چلے جائیں گے تو اس اضافی بوجھ اور بار کو بٹانے میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں, اور پھر ساتھ کھڑے ہو کے ان برتنوں کو دھلوایا کرتے تھے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان چیزوں کا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے, یہ رشد ہے عزیزوں. انسان جب رشد پر پہنچتا ہے, کیوں امام خمینی توجہ رکھتے ہیں اس چیز کی جانب؟ اس لیے کہ آخرت کی جانب متوجہ ہیں, آخرت کی جانب ان کی توجہ ہے کہ مجھے ہر چیز کا خدا کو حساب دینا ہے. امام حسین رشد کی طرف لے کر جا رہے ہیں, مومن آل فرعون نے رشد کا راستہ دکھایا کس چیز کے ذریعے سے؟ آخرت پر توجہ کے ذریعے سے. ہمارا معاملہ عزیزوں اصلاح معاد کا ہے. امام علی نے ارشاد فرمایا من اصلح بالمال ظفر الرشاد, جس نے اپنی آخرت کی اصلاح کی وہ کامیاب ہو گیا. اعتقاد نہیں ہے, یقین فقط اعتقاد نہیں رکھنا معاد پہ, ہاں قیامت آئے گی نہیں, اس کے مطابق عمل کرنا. آیت اللہ بہجت بیان فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ معاد اور قیامت کے اوپر یقین ہونا چاہیے, فرماتے ہیں کہ اگر معاد اور قیامت کے اوپر گمان بھی ہو تو یہ کافی ہے کہ انسان کے چہرے سے ہنسی ختم ہو جائے. آیت اللہ بہجت کے جملے انسان کے چہرے سے ہنسی ختم کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ گمان دے. ہمیں پتا ہے کہ گمان یقین کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے, یقین جہاں پہ ہمیں معلوم ہو کہ ہاں ایسا ہونا ہے, گمان کے شاید ہو شاید نہ ہو. عید اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اگر گمان بھی ہو کسی کو کہ شاید ہو قیامت, کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال ہم نے اپنی آنکھوں سے انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, اب اس مرنے کے بعد یا اٹھائے جاؤ گے یا اٹھائے نہیں جاؤ گے, گمان یہی ہے. یقین تو ہے کہ اٹھائے جاؤ گے, لیکن گمان یہ کہ شاید نہ اٹھائے جائیں, لیکن ایک گمان یہ کہ ممکن ہے اٹھائے بھی جاؤ. اب جب اٹھائے جاؤ گے اور جو کچھ انبیاء نے کہا وہ پیش آ گیا تو کیا کرو گے؟ اب جو انبیاء نے کہا کہ ایک ایک چیز کا حساب ہے, پھر کیا ہوگا؟ اب اگر انبیاء نے سکھایا کہ تم نے اگر گھر کے اندر اپنی زوجہ کے اوپر بلا وجہ کا غصہ کیا, اس غصے کا خدا حساب لے گا. اگر زوجہ کو کہا کہ تم نے اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کی, تمہاری اولاد نے تمہاری بدتمیزی کو دیکھ کر سیکھ لیا کہ باپ کا احترام نہیں کرنا, اس کا حساب ہوگا. اگر تم نے استاد کے بارے میں ان چیزوں کو دیکھ لیا, اگر انسان نے ان چیزوں کو گمان جن انبیاء نے بیان کیا جن چیزوں کے بارے میں بیان کیا, گمان بھی ہو کافی ہے. بس توجہ کیجئے گا عزیز, امام حسین کا راستہ یہی راستہ ہے. امام نے کہا کہ لوگوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ دیکھو سنت نبی مر چکی ہے, دین مارا جا چکا ہے, بدعتیں رواج پا چکی ہیں, ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے ایک مومن کو؟ امام حسین نے کہا ایسی حالت میں ایک مومن کو خدا سے ملاقات کی آرزو کرنی چاہیے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان مومن ملاقات کی آرزو کرے خدا سے, یعنی دوبارہ ملاقات کا ترجمہ سادہ کر لیں یعنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ جب تم مرو گے خدا تم سے پوچھے گا تمہارے سامنے یزید جیسا شخص تخت حکومت پر تھا, تم نے کچھ نہیں کیا, کیا جواب دو؟ امام حسین پیغام دے رہے ہیں جس نے اپنی معاد کی اصلاح کی, جس نے اپنی آخرت کی اصلاح کر لی. عزیز ہماری آخرت کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے, یہ رشد ہے. جو اہل رشد ہوتے ہیں وہ قیامت کی طرف توجہ رکھتے ہیں, جو اہل رشد ہوتے ہیں وہ آخرت کو سیریس لیتے ہیں. جو اہل رشد ہوتے ہیں, وہی پہلے والی بات کی طرف پلٹ جاؤں کہ وہ اپنی آخرت کے لیے پھر اہل بیت علیہ السلام سے درجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اہل رشد ہوتے ہیں وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں. بس عزیزوں, امام حسین کا راستہ معاد کا راستہ تھا. امام نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ میں جا رہا ہوں اس طرف. ہر انسان نے مرنا ہے, لیکن جب مرنا ہے تو پھر عزت کے ساتھ مرو. جب مرنا ہے تو معاشرے کے اندر کچھ ایسا کر کے مرو کہ تمہارے مرنے کا اثر انسانوں کی ہدایت کی صورت میں نکلے. پھر تمہارا چراغ, پھر ہمارا خون انسانوں کی بیداری کا سبب بنے. پھر ایسے مرو. اسی لیے امام حسین نے مدینے میں شہادت کو قبول نہیں کیا. اگر امام مدینے میں رکے رہتے, مدینے کے اندر بھی شہادت ہو جاتی, تھوڑا سا معاملہ شاید دشوار ہو جاتا. مدینے میں کچھ لوگ شاید امام کے ساتھ پڑ جاتے, لیکن بہرحال یزید کا ارادہ پکا تھا, شہادت مدینے میں بھی ہوتی. لیکن امام حسین علیہ السلام پیغام دیتے ہوئے نکلے کہ شہادت کے لیے ایک میدان کا انتخاب کروں گا. اس میدان کے اندر مدینے میں ممکن ہے شرما حضور, میرے الفاظ ہیں کہ ممکن ہے مدینے میں شرما حضوری میں کچھ لوگ آئے ساتھ دیں حسین کا. حسین کو شرما حضوری میں کام کرنے والے نہیں چاہیے, حسین کو وہ چاہیے جو عقیدے اور ایمان کے ساتھ حسین پر جان دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں. لہذا کربلا کے صحرا میں لے کر آؤں گا, کربلا کے صحرا میں لا کر یہ ثابت کروں گا کہ یہ جو آئے ہیں کسی دولت کی خاطر نہیں آئے, یہ جو آئے ہیں کسی مجبوری کی خاطر نہیں آئے, یہ حقیقت کا ادراک کر کے آئے ہیں. ان کو حقیقت سمجھ میں آ گئی, یہ اہل رشد ہیں, یہ رشید لوگ ہیں. ان کے سامنے جب معاشرے میں فساد پھیلا, یہ ابراہیم کی مانند کھڑے ہو گئے, یہ وارث ابراہیم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے خون سے ایسا کام کریں گے کہ جیسا کام ابراہیم نے اپنی تلوار اور تبر سے کیا تھا. ابراہیم نے اپنی تبر سے بتوں کو توڑا تھا, ہم یہ جو ظاہری پردے سقیفہ سے پڑھنا شروع ہوئے تھے, ہم ان پردوں کو اپنے خون سے ایسا مٹا دیں گے قیامت تک کے لیے انسان پر حق اور باطل واضح ہو جائے, قیامت تک کے لیے. اور وہ کام ہو گیا سے قیامت تک کے لیے. اب انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ کربلا ہے. حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد. اب باطل یزیدیت کے نام سے پکارا جاتا ہے, حق امام حسین کے نام سے پکارا جائے گا. حتی خود زمانہ امام عصر میں جب امام تشریف لے کر آئیں گے تو حق کی پہچان خود امام حسین کے نام سے ہوگی. خود امام عصر کے, آج شب جمعہ ہے, آنے والی صبح امام عصر کے نام سے جب امام عصر ظہور فرمائیں گے, کعبے کی دیوار پر پشت لگا کر کھڑے ہوں گے, آواز دیں گے انا بقیت اللہ, میں بقیت اللہ ہوں. اس کے بعد ایک جملہ جو آغا بہجت سے نقل کیا گیا ہے, بیان فرماتے تھے آغا بہجت, اگلا جملہ امام کا یہ ہوگا, الا یا اہل العالم, اے دنیا والوں, ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا, اے دنیا والوں, میرے جد حسین کو پیاسا ذبح کیا گیا. توجہ کیجئے گا ان جملوں کے اندر, امام عصر کا ابتدائی کلمات ہیں. یعنی اپنی پہچان کس کے ذریعے سے کروائیں گے؟ امام حسین کے ذریعے سے. کتنا بڑا مقام ہے امام حسین کا. حالانکہ امام عصر کو خداوند عالم نے ذخیرہ قرار دیا, بقیت اللہ قرار دیا. تمام انبیاء کی زحمتیں رسول اللہ کے اوپر, رسول اللہ کی تمام زحمتیں آئمہ کے ذریعے سے امام عصر تک پہنچی. تمام انبیاء کی خواہشات کا مرکز, ان کی جو آرزویں تھیں کہ دنیا پہ خدا بندے عالم کی حکومت نافذ ہو جائے, ان تمام کا محور و مرکز امام عصر کی ذات ہے. امام عصر کے جن کو یاد کر کے آئمہ علیہ السلام کہا کرتے تھے, آہ, امام علی کا جملہ ہے, آہ کم شوق من الی رؤیتہم فی دولتہم, آہ مجھ علی کو کتنا شوق ہے کہ مہدی کی حکومت کو قائم ہوتا ہوا دیکھوں. یا چھٹے امام سے نقل کیا گیا کہ اگر میں نے مہدی کو پا لیا, اپنی پوری زندگی اس کی خدمت میں لگا دوں گا. ایک ایسی شخصیت امام مہدی کی. لیکن وہ امام مہدی جب آتے ہیں, اپنی پہچان کس سے کروائیں گے؟ ان جدی الحسین, میرے جد حسین کو. فقط یہ نہیں کہہ رہے کہ حسین کو کربلا میں پیاسا ذبح کیا گیا, نہیں, اپنی پہچان, میرا تعارف, میری شناخت, میرا افتخار ہے کہ میں اسی حسین کا بیٹا ہوں. ان جدی الحسین, حسین قیامت تک کے لیے حق کا معیار قرار پایا. اس راستے کو امام حسین نے طے کیا عزیز, کربلا کے راستے میں جا بجا آخرت کی جانب توجہ دلائی. حتیٰ وہ موقع جب آیا کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین سے کچھ اشعار کو سنا, شب عاشور جناب زینب نے سنا امام حسین کچھ اشعار پڑھائے. ان اشعار کے اندر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام کہتے ہیں کہ دنیا بھی کیسی عجیب جگہ ہے کہ یہاں کوئی دوست دوست نہیں رہتا, سب چلے جاتے ہیں, سب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. جناب زینب سمجھ جاتی ہے کہ بھائی اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں. اس موقع پر جناب زینب امام حسین کا سامنا کرتی ہیں, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں جناب زینب بہت بے قرار ہو جاتی ہیں, بے قراری کے عالم میں کہتی ہیں کاش میں یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ نہ ہوتی. اے بھائی حسین, یہ بڑا عظیم دن ہے, کاش میں نہ ہوتی, کاش یہ مشکل میں نہ دیکھتی. یہ اتنا بے قراری ہے, جناب زینب کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, صبور ہیں, صبر کرنے والی ہیں جناب زینب. لیکن بہرحال بھائی کی محبت امام کی محبت ہے, کاش میں نہ ہوتی. امام حسین علیہ السلام عزیزو یہاں پر بھی جو جناب زینب کو تسلی دیتے ہیں وہی آخرت کی یاد کے ذریعے سے دیتے ہیں. جناب زینب سے کہتے ہیں میری بہن زینب صبر کرو, صبر کرو کہ اہل زمین نے مر جانا ہے, اہل آسمان کو بھی موت آ جائے گی. توجہ کیجئے گا, آخری لمحات امام حسین کی, شب عاشور ہے. امام حسین علیہ السلام اس جگہ پر اپنی بہن کو تسلی اگر دے رہے ہیں تو وہی یاد آخرت ہے کہ زینب اگر اس دنیا سے انسان مشکلات کو گزار سکتا ہے تو آخرت کی یاد کے ذریعے سے, کہ بہرحال ایک وقت آ جانا ہے سب ختم ہو جائے گا. لہذا جناب امام حسین تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں میری بہن زینب صبر کرو, اہل زمین نے مر جانا ہے. پھر کہتے ہیں اہل زمین نہیں, اہل آسمان کو بھی موت آ جائے گی. پھر عجیب جملے کہتے ہیں, اے میری بہن زینب میرے بابا مجھ سے بہتر تھے, میری ماں مجھ سے بہتر تھی, میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے, مجھ سے بہتر کو موت آ گئی. یعنی میرے بابا مجھ سے بہتر تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے, میری ماں مجھ سے بہتر تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی, میرا بھائی مجھ سے بہتر تھا حسن وہ اس دنیا سے چلا گیا. لہذا اگر مجھ سے بہتر اس دنیا سے چلے گا تو بہن زینب میرے اوپر بھی صبر کر لینا کہ جیسے تم نے پہلے صبر کیا ہے. میں اب اپنے جملوں میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا یہاں امام حسین کے سامنے کہ مولا حسین آپ نے جناب زینب کو کہا کہ جیسے آپ کے بابا چلے گئے, آپ کی ماں چلی گئی, آپ کے بھائی چلے گئے, زینب نے سب پہ صبر کیا, باقی جناب زینب کا کیا مقام ہے کہ جناب زینب نے پنجتن پاک کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. جناب زینب کی مشکلات کو یاد کیجیے گا عزیز, جناب زینب صبر کا پہاڑ ہے. رسول اللہ کی رحلت کا منظر بھی جناب زینب کی نگاہوں کے اندر ہے, اس رحلت رسول کے منظر کے اندر جناب زینب دیکھتی ہیں کہ ماں کیسی بے قرار ہیں, ماں کی بے قراری دیکھتی ہیں جناب زینب. اور اس کے بعد جناب زینب نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ماں کی بے قراری کو فقط قرار ملا تو رسول اللہ کے ایک جملے سے. امام علی نے پوچھا تھا جناب زہرا سے کہ زہرا آپ بہت بے قرار تھی مگر ایک گفتگو آپ کے اور بابا کے درمیان ہوئی تھی, اس کے بعد آپ کو گویا قرار آ گیا تھا. جناب زہرا نے پلٹ کر کہا تھا کہ اے علی میں نے بابا سے اپنی بے قراری کا تذکرہ کیا تھا تو میرے بابا نے کہا تھا زہرا تم گھبراؤ نہیں, سب سے پہلے جو مجھ سے ملحق ہوگا وہ تم ہی ہوگی. جناب زینب کے ذہن میں یہ الفاظ ہیں کہ بابا اپنے بابا سے جدائی کے وقت میری ماں کی کیفیت کیا تھی. پھر جناب زینب نے ماں کی کیفیت کو اپنے نانا کے بعد دیکھا ہے, وہی ماں اس منزل تک پہنچی کہ جناب زینب نے یقین المدینہ کے اس گھر میں جناب زہرا کی وہ آواز سنی ہوگی یا فزت خزی ہوئی, اے فزا مجھے تھام لے, اے فزا مجھے نکال لے, میں تو دیوار کے درمیان آ گئی. عزیزو یہ جناب زینب ہے, شاید امام حسین نے جب کہا ہو کہ اے زینب جو مجھ سے بہتر تھے وہ بھی چلے گئے میں نے بھی جانا ہے, تو شاید جناب زینب نے سوچا تو ہوگا کہ بھائی ان کے جانے میں اور اس جانے میں بہت فرق ہے. اگر نانا گئے تھے تو علی موجود تھے, ماں فاطمہ موجود تھی, جب ماں کے جانے کا مرحلہ آیا اے میرے بھائی حسین علی موجود تھے, حسن موجود تھے, آپ موجود تھے. اے میرے بھائی جب بھائی حسن کے جان بابا علی گئے تو بھائی حسن بھی موجود تھے, آپ موجود تھے. حسن کے جاتے وقت آپ جیسا میرا بھائی موجود تھا لیکن اب میرے بھائی اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا, اب زینب کس کے سہارے سے جی, آپ کے جانے کا مرحلہ کتنا دشوار ہے, میری ماں کا شکستہ پہلو تھا جسے میں دیکھا کرتی تھی, میں رویا کرتی تھی, میری ماں میری آنکھوں کے سامنے اٹھتے بیٹھتے ہوئے اپنے پہلو پر ہاتھ رکھا کرتی تھی, اس درد کی وجہ سے میں نے اپنی ماں کو مسکراتے نہیں دیکھا تھا. لیکن اے میرے ماں جائے آپ کے جانے کی منزل بالکل مختلف ہے, ارے ماں کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا, آپ کا پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا, زینب کے لیے دشوار ہے. ہاں میرے بھائی بابا علی کے جانے کا وقت آیا تھا, بابا کے سر پر ضربت لگی تھی, بابا کے سر پر ایک ضربت تھی, میرے ماں جائے میں آپ کو اس حالت میں دیکھوں گی کہ آپ کے چہرے پر علی اصغر کا خون ہوگا, آپ اپنے گلے کے خون کو اپنے چہرے پر مل کر آئیں گے. اے میرے بھائی حسن کے جانے کا مرحلہ تھا, یقیناً وہ مرحلہ دشوار تھا مجھ پر, ارے وہ और दुनिया में गरीब से गरीब इंसान का जनाजा भी जब घर से निकल जाता है तो उसे दफना दिया जाता है, मगर मेरे गरीब भाई का जनाजा घर में वापस लाया गया था। मगर जनाजा जब घर में आया था कैफियत ये थी कि सफेद कफन सुर्ख में तब्दील हो चुका था। लेकिन ऐ मेरे भाई हसन, मेरे भाई आपके जाने में और हुसैन आपके जाने में एक फर्क ये है कि ज़ैनब कैसे बर्दाश्त करेगी हसन के जनाजे पर तीर बेबस थे, मगर आपके लाशे पे तीर बेबस होंगे। ज़ैनब जब आपके जिस्म पे लगे तीरों को देखेगी तो यही सोचेगी कि भाई हसन के जनाजे में इतने तीर थे कि निकाले जा सकते थे। अरे ज़ैनब ने आपके साथ बैठकर तीरों को निकाल लिया था, मगर हुसैन आपके जिस्म में कितने तीरों को निकालूं, आपकी तो लाश तीरों पर मुअल्लक है।